رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرمند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی کیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
کئی دعائیں ایسی آئیں گی جس میں بار بار اپنے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، استغفار کا ذکر ہے۔ عنقریب بشر مغفرت بھی آنے والا ہے، اور اشفاق بھائی استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم من الخطا ہیں
بے شک،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود روایتوں میں آیا کہ 70 بار استغفار کر رہے ہیں، 100 بار
ایک ایک دن میں،
ایک ایک دن
ہماری تربیت کے لیے تھا۔
صحیح فرمایا،
اتنے بڑے درجے والے کا یہ حال ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے،
کیسا ہونا چاہیے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اب یہاں استغفار کے بارے میں یہ بھی آیا کہ جس کے دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے آخری حصے میں استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے،
سبحان اللہ۔
اور دن کے ابتدائی حصے میں میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جیسے ہم نماز فجر پڑھتے ہیں، آج کا یہ ٹاپک بھی ہمارے نماز کا ہے۔ سچی بات تو یہ کہ مسجدوں میں جو ہے نا، جو پہلے دن جو فجر میں تعداد تھی نا، وہ نہیں
واقعی جو رونقیں تھیں،
بالکل۔ میں نے کل بھی مسجد میں نوٹ کیا، آج تراوی میں میں نوٹ کیا کہ لوگ کم ہو گئے، لوگ کم ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ جب فجر کی نماز کے لیے آئیں تو ذہن نصیب فجر کی سنتیں پڑھ کے اگر کوئی استغفار کہے تو یہ بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے روزی کے لیے برکت کا سبب ہے،
سبحان اللہ۔
سنتیں پڑھ لی اور اس کے بعد جو نے استغفار کر لیا تو یہ دن کے حصے میں استغفار ہو
گیا، حصے میں
بالکل۔ اور رات کے آخر میں یہ جو امیر السنت نے مدنی نام دیا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ یہ ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے،
استغفار کی ایک صورت ہو جائے گی، توبہ کر رہا ہے۔
اور یہ جو خاص طور پہ سحری کا یا صبح کا وقت جو استغفار کا ہے، تو اگلی آیت میں فرمایا کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، کہ صبر والے، سچے، ادب والے، رائے خدا میں خرچ کرنے والے، اور خاص طور پر فرمایا والمستغفرین بالاسحار۔
اللہ اللہ اللہ،
کہ رات کے آخری سے مغفرت مانگنا،
سحر سے ہے نا، اسحار سحر سے،
بالکل۔
یہ سحری کا وقت ہے،
سحری کا وقت ہے،
اسی کی بات ہو رہی ہے،
اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ امیر اللہ سنت کو دیکھیں، سحری کے بعد فوراً دعا شروع،
دعا بالکل صحیح،
اور دعا میں مصروف ہو جاتے
ہیں۔ بالاسحار میں یار،
بالکل، یہ مستغفر۔
اور یہ رمضان میں کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے،
کتنا آسان ہے،
مطلب ویسے تو اس کی فضیلت پورے سال کے لیے ہے،
جی جی،
رمضان میں تو کم از کم یہ کرے۔ اب رمضان میں بھی اٹھتے ہیں ہم، وضو کیا، منہ دھویا، سحری کر لی، تو فجر بھی پانچ لوگ معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم اٹھیں اور تہجد پڑھ لیں۔
صحیح،
مستغفرین بالاسحار میں تہجد گزار بھی شامل ہیں،
بالکل شامل ہیں، بالکل شامل۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ اس کے شان نزول میں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ ملک شام کے علماء میں سے 2 افراد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو یہ تو آپ کے علم ہے کہ یہود اور عیسائی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے اوصاف کو جانتے تھے کہ دیکھتے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ پہچان لیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو عرض کی کہ کیا آپ محمد ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ کیا آپ احمد ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ کتاب اللہ میں، یعنی اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ آیتوں کا نزول ہوا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دی،
خود گواہی ہے،
بالکل۔ تو یہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کو سن کر وہ دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے،
سبحان اللہ۔
تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے، اہل علم، یعنی یہاں اہل علم سے مراد انبیاء اور اولیاء ہیں، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ لائے، اب جو اس کے اندر فرمایا گیا کہ فرمایا نا کہ ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اب انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد حسد کی وجہ سے، اب یہ جب یہ جان چکے کہ قرآن آ گیا, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور واقعی یہی اللہ کے آخری نبی ہیں, اب حسد کی بنا پر جو ہے نا وہ انکار کر رہے ہیں. تو قرآن نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اب جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے.
سبحان اللہ, بڑی پیاری گفتگو رہی اور ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ان چند آیتوں کو ڈیفائن بھی کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا کریٹر, ہمارا خالق ہے, دیکھیں اس نے کیسی پیاری پیاری باتیں ہمارے بارے میں بتائیں. جس نے جو چیز بنائی ہوتی ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتا ہے, اس میں میں نے کیا ڈالا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ, سب چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ چیزیں, اس طرح کی چیزیں یہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں, یہ فطرتاً اسے پسند کرے گا, اس کو ان چیزوں سے محبت ہوگی. اللہ تعالی نے بنایا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز سے محبت ہوگی, لگاؤ ہوگا. اور اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مومنوں کو یہ چاہیے, ایمانداروں کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں میں دل نہ لگائیں بلکہ اس سے بڑی چیز میں دل لگائیں, اور وہ ہے جنتیں, وہ ہیں باغات, وہ ہیں نہریں, چونکہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک انداز سے واقف ہے, ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہے, اس نے بنایا ہے نا, پیدا کرنے والا وہی ہے. قرآن پاک کی حقانیت ان آیتوں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا, پیدا کرنے والے کا کلام نہ ہوتا تو ہمارے اندر کی جو چیزیں وہ کیسے پتہ چلتی, ہمارے اندر کی ایک ایک بات یہ بتاتا ہے قرآن. اسی لیے تو بنانے والے کا کلام ہے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے یہ کتاب بھی اتاری ہے. چنانچہ ہمیں اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے, اس قرآن کو پڑھنا چاہیے, اس سے محبت کرنی چاہیے. یہ قرآن بڑی پیاری کتاب ہے, یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا پیغام ہے انسانیت کے نام, یہ بہت اچھا پیغام ہے, ہر انسان کے لیے مفید ہے, پوری کائنات کے لیے مفید ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے, مسلمان بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کچھ بڑھ جاتی ہے لیکن رمضان کے علاوہ بھی یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں قرآن شریف کو تھام کر رکھنا ہے, اس کی تلاوت کرنی ہے. اور اس قرآن کریم میں 500 مقامات پر کم و بیش ایک چیز کی تاکید کی گئی, ایک بات کو بار بار کہا گیا, جس خالق نے ہمیں بنایا, جو ہماری ایک ایک چیز سے, ایک ایک کام سے, ایک ایک اشارے سے واقف ہے, وہ ہمارے بارے میں بھی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے, کیا مضر ہے. اس نے ہمیں ایک چیز کی تاکید کی ہے اور وہ چیز اتنی زیادہ موقت ہے کہ کم و بیش 500 مرتبہ قرآن میں کہا گیا ہو, وہ چیز ہے نماز, جسے میرے محبوب علیہ السلام نے دین کا ستون قرار دیا.
آمن تذاكر جيران بذي سلام, آمن تذاكر جيران بذي سلام, ما زجت دمعا جرى من مقلات
ماہ مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں, آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
یقیناً نیکیوں کی توفیق مل جانا بہت بڑی سعادت ہے, یعنی کسی کو اگر نیک کام کرنے کی توفیق ملی تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, مگر حقیقی کامیابی اس وقت ہے کہ جب یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشقتیں برداشت کر کے کوئی شخص عبادت کرے, مثلا شدید سردی ہو یا شدید گرمی, ایسی حالت میں مسجد جا کر با جماعت نماز پڑھنا, راتوں کی نیند قربان کر کے نوافل ادا کرنا, بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھنا اور خوب صدقہ کرنا, تکلیف اٹھا کر دوسروں کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرنا, مگر ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی وجہ سے ہماری یہ ساری نیکیاں, ہمارے یہ سارے کام, یہ سارے ضائع ہو جائیں اور ہمیں کانوں کان تک کسی خبر ہی نہ ہو کہ ہم جو یہ کر رہے تھے ثواب کے لیے، ہم یہ نیک کام کر رہے تھے، کہ یہ تو الٹا نیکیاں ملنا، ثواب ملنا تو دور کے بعد، یہ تو الٹا ریا کا گناہ ہم پر آ گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیاں ضائع ہونے سے بچائیں، اور اپنی نیکیاں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ریاکاری کے بارے میں جاننا ہوگا، اس کا علم سیکھنا ہوگا کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، ریاکاری کی پہچان کیسے ہو، اور ہم کس کس طرح ریاکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی کہ ریاکاری کی کتنی اقسام ہیں اور ان کا شرعی حکم کیا ہے، تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ریاکاری کا علم سیکھنا فرض ہے، جیسا کہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت فرماتے ہیں کہ محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر، ریا، عجب، حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی ان کا علاج، کہ ان کا علم سیکھنا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے۔ تو پہلے تو ہم ریاکاری کی تعریف، کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ پتا چلے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔
آج میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا موضوع ایسا پیارا موضوع ہے، ایسا پیارا موضوع ہے کہ ہر ایمان والے کی چاہت ہے، ہر ایمان والا ہمارے جو ہم نے موضوع لیا ہے اس وصف کا، اس خصوصیت کا بے تابی سے منتظر ہے۔ وہ کیا بات ہے جس کی ہر ایمان والا تڑپ کرتا ہے، ہر عاشق رسول اس کی چاہت کرتا ہے؟ وہ بات ہے دیدار رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیدار سے، حضور کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ حضور کی دیدار سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں؟ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے دیدار رسول، بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ ابتدا کرتے ہیں عدنان بھائی سے، عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال، وہ کمال اور وہ انوار و تجلیات عطا فرمائے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ بھی مزید دیکھنے کی خواہش ہر دم ان کے دلوں میں رہی، اور جنہوں نے نہ دیکھا ظاہری حیات میں، جو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے، وہ بھی اسی خواہش میں تڑپ رہے ہیں، اور قیامت تک یہی معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت رکھنے والے تمام عاشقان رسول کا، کہ کاش اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی ایک بار زیارت نصیب ہو جائے۔ جس نے دیکھا وہ بھی سیراب نہ ہوا۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوگر تھے، صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ایک صحابی آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں جب کے بغیر دیکھ رہے ہیں۔ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابی کیوں دیکھتے ہو اس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کر مجھے لطف اور چین و سکون آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ تو یوں جنہوں نے حیات ظاہری میں صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا، اور بعد وصال جن امتیوں پر کرم ہوا جنہوں نے دیکھا انہوں نے کس انداز میں دیکھا، آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے ان پر کرم فرمایا، وہ ظاہری حیات سے متصف ہوں تب کسی کے پاس تشریف لے جائیں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائیں، وہ بھی برکات سے محروم نہیں ہے، اور جسے بعد وصال خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں ان کی بھی بگڑیاں بنا دیا کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے اسے شفایابی عطا کرتے ہیں، کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرماتے ہیں، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی، اس کے غم غلط فرماتے ہیں۔ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا پیارا انداز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک سچا مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت طیبہ کے لیے بیتاب رہتا ہے۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اب اس دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جو اولاد ہوتی، اب یہ اولاد کس سے شادی کریں؟ ظاہر ہے کہ جو بھی اولاد ہوگی وہ آپس میں بہن بھائی ہیں. تو اس وقت کا اصول یہ تھا، اس وقت کی دینی اصول یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک وقت میں، ایک حمل میں ٹوئنز ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، ایک بیبی بوائے اور ایک بیبی گرل، اور یہ دونوں آپس میں بھائی بہن، اور اس حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے ہوتا تھا، اور دوسرے حمل کے لڑکے کا نکاح اس حمل کی لڑکی سے یا کسی اور حمل کی لڑکی سے ہوتا تھا. ایک ہی حمل کے لڑکا لڑکی کا نکاح ممنوع تھا کیونکہ بہن بھائی ہیں. ہوا یہ کہ قابیل نے چاہا کہ میں اقلیمہ سے نکاح کروں، حالانکہ اقلیمہ جو تھی وہ اس کی وہ بہن تھی جو اسی حمل میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کا نکاح ہونا تھا حابیل سے، یعنی حابیل کا حق بنتا تھا کہ وہ اقلیمہ سے شادی کرے، اور قابیل کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اقلیمہ سے شادی کرے کیونکہ یہ اس کی وہ بہن ہے کہ جو اس حمل میں پیدا ہوئی ہے. بہرحال وہ اس نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، میں تو اس سے ہی شادی کروں گا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں رب کریم عزوجل کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی. دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں دی. قابیل نے جو ہے وہ چند گندم کی بالیاں وہ رکھی، اور حابیل نے جو ہے وہ ایک بکری، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. اس وقت کی قربانی کے قبولیت کا طریقہ اور انداز یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترتی، اور جس کی قربانی کو وہ آگ کھا لیتی یا لے جاتی، سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی. یعنی زکات دینی ہے، صدقات دینے ہیں، تو صدقات دینے کا انداز یہ تھا کہ آج تو ہم صدقہ دیتے ہیں تو غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، غریبوں تک مال پہنچتا ہے. اس وقت صدقہ دینے کا، زکات دینے کا، خیرات کرنے کا انداز یہ تھا کہ رکھ دیا جائے اور آگ آئے گی، اور آگ جس صدقے اور خیرات کو لے جائے وہ قبول ہو گئی. ٹھیک ہے جناب، دونوں نے رکھ دیا، آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو لے لیا، بکری کو، جس سے یہ پتا چل گیا کہ اسی کا حق ہے کہ وہ اقلیمہ سے نکاح کرے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. اب جو قابیل تھا اس کو اور بھی غصہ آیا، اس کے دل میں بغض، حسد کی آگ اور بڑھنے لگی کہ ایک تو یہ کہ میں اقلیمہ سے شادی بھی نہیں کر سکوں گا، اور نمبر دو بات یہ کہ میری قربانی بھی قبول نہیں ہوئی. تو اس حسد نے اس کو اس بات پر ابھارا کہ میں اب اپنے بھائی کو قتل کر دوں. یہ ہے دنیا کا پہلا قتل، پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کا کیا، اور اس نے صاف کہہ دیا قابیل نے کہ حابیل کو کہ میں تمہیں قتل کروں گا. اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. تو مجھے قتل بھی کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. جبکہ قابیل کہتا ہے، قرآن پاک نے اس واقعے کے ان الفاظ کو یوں کوٹ کیا، قال لأقتلنک، ضرور میں تجھے قتل کروں گا. بہرحال موقع پا کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور جس وقت حابیل کو قتل کیا، ان کی عمر جو ہے وہ 20 سال تھی، 20 سال کی عمر میں قتل کر دیا. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوبارہ آیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے، بہت غمگین ہوئے، اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ اتنے غمگین ہوئے کہ 100 سال تک آپ کو ہنسی نہیں آئی. 100 سال آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہنسے اس غم میں کہ ان کے بیٹے کو، حابیل کو قتل کیا گیا.
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دے. مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. اگر
لغت میں تقوی کا معنی بتایا جاتا ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا, اور شرعی اعتبار سے تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو ایسے کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے میں عذاب کا استحقاق ہو. اگر آسان الفاظ میں یہ کہیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کرنا, یہ تقوی ہے.
قرآن مجید فرقان حمید میں متقی بننے کی ترغیب اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ترجمہ کنز الارفان, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے,
سبحان اللہ,
اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے.
کیا بات.
اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, تقوی پر ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں.
آپ نے بڑا اچھا ایک طریقہ بتایا, آج کے دور میں تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر بیسیکلی کچھ جو ہے نا پابندیاں لگانی ہوں گی. ویسے تو شرعی طور پر بھی ہم کسی باؤنڈری میں ہیں, ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں. ہماری شریعت نے ہماری کوئی باؤنڈری رکھی ہے اور ہم اس باؤنڈری میں رہ کر آزاد ہیں. چاہے تقوی ہو, چاہے حیا ہو, چاہے عشق رسول ہو, چاہے خوف خدا ہو, یہ بیسیکلی جو ہے نا ہماری انر فیلنگ کا نام ہے, ہماری اندر کی جو کیفیت ہے اس کا نام ہے. اور یہ فیلنگز کب ملیں گی؟ یہ فیلنگز جب ملیں گی جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ متقی کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں جو خوف خدا والا ہو, جو دیندار ہو, جو عبادت گزار ہو. بیسک آپ دیکھیں گے آپ کو یار آپ بھی اپنے اندر کچھ فرق فیل کریں گے.
میرا نام محمد شہباز جلوی قادری ہے. میں اپنا اشارہ کرانا چاہتا ہوں, 3 ماہ سے میرا کام بند ہے اور میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے.
ٹھیک ہے
شہباز بھائی, آپ نے استخارہ کروایا, 3 ماہ سے آپ کا کام بند ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کو بقدر کفایت رزق حلال عطا فرمائے.
آمین.
آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی بندش, عملیات, جادو وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے.
صحیح.
اور اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ یوں کیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 35 بار لکھ کر آپ دکان میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی, اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا.
میرا نام زرین اتاریہ ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہی ہوں. میرا دارالفتہ میں سوال ہے کہ ہم بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کروانا چاہتے ہیں اور بینک والے مہینے میں 1000 روپے دیں گے, تو کیا پیسے سود تو نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
لگتا ہے کہ کسی گھر والے کی نمائندگی کی ہے مدنی منی نے, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ سود پر مبنی اکاؤنٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح اگر 1 لاکھ روپے پر 1000 روپے, شاید یہ ریشو بہت کم بتایا ہے انہوں نے, 1 لاکھ روپے پر
ماہانہ 1000 روپے, ریشو تو بہت زیادہ ہی ہے,
مطلب ماہانہ 1000 روپے 1 لاکھ پہ, تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ سود ہے جو 1000 روپے 1 لاکھ پر مل رہے ہیں, اور 1 لاکھ میں کمی بھی واقع نہیں ہو رہی کہ 1000 دے دیا اب 99000 رہ جائیں, پھر 1000 دے دیا اب 98 رہ جائیں. تو کمی جیسے کہ نارمل جو اکاؤنٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ, اس میں تو جتنی رقم آپ نے لیتے جائیں گے اتنی مائنس ہوتی جاتی ہے, تو جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جو اضافی رقم ہے یہ سود پر مبنی ہے, سودی رقم ہے, یہ لینا جائز نہیں ہے,
یہ بالکل ناجائز.
اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بند کرا کر کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کر.
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مدنی والوں سے, یار میں نے ایک بار اپنا ہاتھ دکھایا تھا, وہ ہاتھ والے میں گھر اپنی قسمت دکھائی تھی, وہ بھی بولتے یار تیری جو ہفتے والا دن ہے تیرے لیے اچھا نہیں, تیرے لیے منحوس ہے. یہ والی بات کہاں تک صحیح ہے یہ مجھے آپ بتائیں.
چلیں ہاتھ آپ نے کسی اور کو دکھایا، جواب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، چلیں جناب پھر بھی پوچھ رہے ہیں.
اس طرح کسی کو ہاتھ دکھانا اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا کہ میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، کون سا دن میرا کیسا گزرے گا، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں کر پاؤں گا بھی یا نہیں کر پاؤں گا، تو اس طرح غیب کی خبریں حاصل کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. تو جو ہتھیلیاں دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی ہتھیلیاں دکھانا، ہاتھ کی لکیریں دکھانا،
جو طوطے کے ذریعے
فال نکالتے ہیں تو یہ جوتشی کہلاتے ہیں، ان سے پوچھنا غیب کی خبریں معلوم کرنا ہی حرام ہے.
یہ طوطا والا روڈ پہ بیٹھ کر آپ کی قسمت اچھی کا حال بتا رہا ہے، خود روڈ پہ بیٹھا ہے اپنی قسمت ٹھیک نہیں کر سکا. پتہ نہیں لوگوں کو کیا بے وقوفی ہوتی ہے کہ اس سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری قسمت کب ٹھیک ہوگی. اس کی ٹھیک ہو جاتی تو فٹ پاتھ سے تو اٹھ جانا تھا اسے، لیکن ان لوگوں کا بھی کاروبار اسی لیے چل رہا ہے کہ دکھانے والے بھی موجود ہیں. بھائی یہ ہاتھ دکھانے والے ہاتھ دکھا جاتے ہیں، تو خدا را ان چیزوں کو چھوڑیں. اور آپ نے سن بھی لیا کہ شرعی طور پر ناجائز ہے.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
یہاں پہ بازن ہوتے ہیں نا تو اس کو ایک مخصوص فرشتہ چلا رہا ہے، لیکن اگر وہ فرشتہ یہاں پہ ان کو ایک کوڑا مارتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہاں پر بھی بجلی چمک رہی ہے اگر وہ بجلی ادھر کراچی میں بھی چمک رہی ہے.
یہ ایک رعد نامی فرشتہ چھوٹے قد کا، وہ بادلوں کو چلاتا ہے، تو جب یہ کوڑا مارتا ہے تو بجلی چمکتی ہے. اب جو بجلی آپ کے یہاں چمکی وہی بجلی کی لہر باب المدینہ میں نظر آئی، یہ تو ضروری نہیں ہے نا. تو پوری دنیا میں مطلب بادل تو ہر ایک بادل ہر جگہ دنیا میں نظر آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو جس حصے پہ مارا وہاں چمکی، پھر جس ادھر حصے پہ مارا باب المدینہ کے تو وہاں چمکی، پھر لندن والے حصے پہ مارا تو وہاں چمکی. جیسے ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو دوسری جگہ کہاں ہوتی ہے بارش؟ ایک جگہ بادل گرجتے ہیں تو ہر جگہ تھوڑی گرجتے ہیں، بلکہ باب المدینہ میں کئی بار نوٹ کیا کہ ادھر بارش ہو رہی ہے اس علاقے میں، اس علاقے میں نہیں ہو رہی. سفر میں نے نوٹ کیا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے تو وہ در 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 بارش شروع ہو گئی، آگے چلے تو زمین سوکھی ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی گاڑی میں ہی، تو تھوڑے تھوڑے حصوں میں بارش برستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے مولا، تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے، سیاہ کار بندے شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں، مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، سدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے. یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر ہم نے دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. اے رب کریم، اے رب کریم، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ ہے. اے اللہ خوشیوں کا مہینہ ہے، تیرے پہ بڑے دکھی ہیں، اللہ بڑی پریشانیاں ہیں، کسی کا کیا غم ہے، کسی کا کیا دکھ ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، چین ہی نہیں آ رہا، اللہ کوئی بیماریوں میں ایسا جکڑ گیا ہے کہ دوائیاں لے کر ہاسپٹلز کے چکر لگا کر تھک گیا، شفا نہیں مل رہی، یا شافی الامراض، ڈاکٹر چاہے کچھ بھی کہہ دے، تو چاہے تو بغیر دوائی کے شفا ہو سکتی ہے، اپنے دکھی بندوں پر نگاہ رحمت فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، جو گھروں میں تڑپ رہے ہیں انہیں بھی شفا دے دے، اے اللہ
جو ہے بیمار سے حد کے طالب،
کرم کر مولا، مبارک
بھائی، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے مولا، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔
اس کے بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
مامون رشید نے اپنے یہاں ایک مجلس منعقد کی اور اس مجلس میں لوگوں نے اپنے اپنے فن کا، اپنی علمی جو فن تھے اس کا مظاہرہ کیا۔ اس میں ایک نوجوان بھی تھا، اس نے بڑی عمدگی کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا۔ مامون رشید کو اس کی باتیں بہت پسند آئیں، اور جب مجلس ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، تو اس نے اس نوجوان کو کہا کہ اس کی تعریف کی اور اس کو کچھ آفر کی، تو اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، تو اس نے اسلام پیش کیا، تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگلے سال پھر اس نے اسی طرح کی ایک مجلس یا محفل یا اجتماع کہہ لیں، وہ منعقد کیا، اس میں وہی پھر وہی نوجوان آیا، اور اس نوجوان نے وہاں آ کر اپنے فقہی موضوع پر ایک اس سے بڑی خوبصورت اور بڑی کمپریہنسو قسم کی گفتگو کی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو مامون رشید نے کہا کہ ہو نہ ہو تو مسلمان ہو گیا ہے، کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جو تیرے ایمان لانے کا کی وجہ کیا بنی، واقعہ کیا ہے؟ کہا جب میں آپ کے یہاں سے گیا تو چونکہ میں لکھتا اچھا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں مختلف جو مذاہب کی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ان سب کی لکھوں اور اس کے نسخے مارکیٹ میں فروخت کروں، تو میں نے لکھنا شروع کیا، اور کہیں کہیں میں نے اپنی طرف سے بھی کچھ تبدیلی کی، تحریف جس کو کہتے ہیں، کچھ کمی بیشی کرتا گیا۔ اس طرح قرآن کریم بھی میں نے لکھا، اس میں بھی کہیں کہ میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرتا گیا۔ پھر میں ان مذاہب والوں کے جو تھے ان کو میں نے ان کے نسخے بیچنے کی کوشش کی، تو انہوں نے نسخے لیے، نسخے بڑے اچھے تھے، خوبصورت تھے، تو انہوں نے مجھ سے نسخے خرید لیے دیکھے، پسند آئے، رکھ لیے۔ پھر میں اسلامی مکتبے جو تھے ان کے پاس گیا، اور وہاں جا کر میں نے یہ قرآن کریم دیا، تو انہوں نے کھول کر دیکھا، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا کلام یا یہ میرے رب کا کلام نہیں ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں نسخہ واپس کر دیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ جس کتاب کی اس قدر حفاظت کی گئی ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو یہ دین، یہ اسلام، یہ سچا اور پاکیزہ دین ہے، اور یہی وجہ بنی کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں. یہ بات درست ہے مدنی چینل کے ناظرین, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے.
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا, آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں.
محمد سيد الكونين وساق علينا,
محمد سيد الكونين وساق علينا,
والفريقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على خیر الخلق.
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی.
ابتداء ملاحظہ کیجئے بعد عصر مدنی مذاکرے کی مختصر جھلکیاں, جبکہ مناجات افطار میں کی جانے والی دعائیں.
اگر کوئی مدنی مننے کا دل نہ چاہے نماز پڑھنے کا اور وہ قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے تو ایسا کرنا کیسا؟
قاری صاحب کے ڈر سے پڑھے, ماں باپ کے ڈر سے پڑھے, ماں باپ بھی تو آرڈر کرتے ہیں نا نماز کا, وہ نماز ضرور پڑھے بھلے ڈر سے پڑھے تو, اور آہستہ آہستہ اپنا ذہن اس طرف لائے کہ مجھے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے.
شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور نگران شورا نے بعد مغرب براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے میرے رب کا کلام میں مدنی پھول ارشاد فرمائے.
یہ وقفہ کہلاتا ہے, یہ بھی سکتے کی علامت ہے, البتہ یہاں ما قبل دونوں علامات یعنی سین یا سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے. سکتہ اور وقفہ میں یہی فرق ہے کہ سکتے میں کم اور وقفے میں زیادہ ٹھہرا جاتا ہے.
اور سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات جس میں ہوتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹس, رکن شورا حاجی عبد الحبیب عطاری نے دیے مدنی پھول.
یہ دھوکے والی بات جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور چونکہ یہ ایک ایسا, آپ نے جس طرح کہا نا کہ مسلمان ہو کر دھوکہ دینا, من غشنا فلیس منا, یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے, وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے.
رکن شورا حاجی رفیع العطاری کی تھائی لینڈ بینکاک میں مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر ملاحظہ کیجئے. آپ نے مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. یوگنڈا ایسٹ افریقہ میں عاشقان رسول کی نیکی کی دعوت, ملاقاتوں کے مناظر, پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی ملاحظہ کیجئے. نیکی کی دعوت میں پیام دعوت اسلامی پیش کیا گیا.
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
سوال جو ہے یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. سوال بعض اوقات علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے, سوال بعض اوقات جو ہے وہ عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور سوال کرنے کے اندر اغراض بھی مختلف ہوتی ہیں, سوال کے مقاصد بھی مختلف ہوا کرتے ہیں. بعض اوقات سوال جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے, دین کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہے, دین کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوال کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات سوال وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اس کی وجہ سے بندے کے اپنے اوپر سختی آ جاتی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت کا بیان کیا کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سال حج کو فرض کیا گیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا. انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا ہر سال کے لیے حج فرض کیا گیا ہے؟ حضور نے پھر سکوت فرمایا. انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا, یعنی جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو. اب سوالات کر کے وہ اپنے اوپر تنگی کر لیتے اور ہر سال حج فرض ہو جاتا, تو اس بات سے منع کیا گیا کہ ایسے سوالات نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر تنگی پیدا ہو.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
ایک کام محض ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا یا مسجد میں ہی وقت گزارنے کا نام نہیں ہے. نیک کاموں کی بڑی فہرست ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. جیسے میں نے کہا نیکی, تو اس طرح نیکی کمانے کے مواقع ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں گلی میں یا محلے میں یا کسی جگہ پر اس طرح ڈھکن غائب کر دیا گیا ہے, کچھ ہو گیا, تو آپ کوئی دو آدمی تین آدمی جمع ہو کر کچھ اس کو ڈھانکنے کی کوشش کریں. کسی کی راستے سے رکاوٹ کو دور کرنا, درد کی لکڑی ہٹا دینا, کسی کو پریشانی سے مطلب یہ کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ تکلیفیں دور کریں گے ان میں بعض وہ صورتیں جن میں جنت کی بشارت ہے.
اللہ
تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کی بشارت ہے. تو یہ بہت ساری ایسی, یہ میں نے کہا نیکی کرنے کے ذرائع بہت ہے, نیکی کرنے کے مواقع, یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ کے کار کے میرر چوری ہو گئے تو کیا آپ اس کو چینج نہیں کرواتے, موٹر سائیکل کے شیشے چوری ہو گئے آپ چینج نہیں کرواتے. اب اللہ ان چوروں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان چوروں کو ہدایت دے اور ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا کرے. تو آپ اور ہم جو شہری ہیں ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں نا, کہ ہم صرف بر بر کرتے رہیں گے اور چیختے چلاتے رہیں گے, صرف تنقید کرتے رہیں گے. یعنی تنقید کرنے والے ہو رہے, تو نے کبھی زندگی میں کسی سر سے کیلے کا چھلکا ہٹایا ہے؟ خالی بات کرنے آتی ہے یار, کیلے کا چھلکا ہٹانے کی فرصت نہیں ہے, بلکہ الٹا کیلے کا چھلکا باہر گھر سے باہر پھینک دیتے ہو, گاڑی میں کھایا تو سڑک پر پھینک دیا. آپ خود اتنی مطلب کہ لاپرواہی والا سلوک کریں اور پھر ہم کریٹیسائز بھی کریں. کوئی اللہ نہ کرے کرتا ہے تو کرے, مطلب کرنے سے مراد ہے کہ اس کو دے کر میں کیوں کروں, اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو اور خود کو بھی سمجھاؤ تاکہ ہمارے ملک کی, ہمارے قوم کی, ہماری سرزمین کی حفاظت ہو. اس کو اچھے سے اچھا بنائیں, سترے سے سترا بنائیں, بہترین بنائیں, پاک صاف بنائیں. یہ میرا ملک پاکستان ہے, اسے ہمیں پاکستان ہی رکھنا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا اذان کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے؟
اس کو لفظ سنت نہ کہا جائے, حدیث سے ثابت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, صاحب الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے, پھر مجھ پر درود بھیجو.
مسجد نبوی شریف کی قبلہ رخ دیوار پر صاحب الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے. آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ صاحب الوسیلہ اس کے کیا معنی ہیں, اور کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے؟
بے شک میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب الوسیلہ ہیں. صاحب الوسیلہ کا معنی ہے وسیلے والا, مقام وسیلہ کا مالک. وسیلہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام ہے جو صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے, باقی سب کے لیے اس کے نیچے کے مقامات ہیں. حتیٰ کہ فردوس, جنت الفردوس والے جنتی بھی اس وسیلہ کے نیچے ہوں گے. اور وسیلے کے لغوی معنی ہے سبب اور توسل, اور بھی لغت میں اس کے معنی ہے قرب, محبت, حاجت, جنت کا خاص مقام. اور اصطلاح میں کسی چیز کے ذریعے کو وسیلہ کہتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا, صحابہ کے, نبیوں کے, ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا, نیک اعمال کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے. اور اس پر کئی حدیثیں بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو.
لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک قطرہ ہے اور طریقت جو ہے وہ دریا ہے, اس کے بارے میں حضرت صاحب وضاحت فرمائیں.
شریعت طریقت ایک ہی ہے, طریقت شریعت ہی کا اندرونی حصہ ہے. یہ جاہل صوفی جو ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں یار یہ مولویوں سے تو ہماری جنگ ہے, یہ شریعت والے, ہم لوگ طریقت والے ہیں, تم شیطنت والے ہو. جو مولوی ہوتا ہے نا عالم دین, وہ شریعت والا بھی ہوتا ہے طریقت والا بھی ہوتا ہے. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور, محض گمراہی ہے. اور اس غلط سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد، پھر کھلا کفر اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں طریقت والا ہوں اور شریعت سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں آزاد ہوں، تو اب وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. بعض ایسے پائے جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کہ یہ تو شریعت ہے، ہم تو یہ پار کر چکے ہیں، یہ منزل ہم طریقت میں، یہ گھس گئے ہوتے ہیں شیطنت میں اور سمجھتے ہوتے ہیں طریقت. طریقت یہ ہے ہی نہیں، طریقت پوری پوری شریعت میں ہی ہے، شریعت سے ایک بال برابر بھی اگر ہٹی تو وہ طریقت نہیں ہے، وہ شیطنت ہے. اور ہم الحمدللہ اہل طریقت ہیں، اہل شیطنت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا.
کیا رمضان میں کوئی مرے تو وہ قطعی جنتی ہو جاتا ہے؟
قطعی جنتی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے نا، انبیاء کرام یقیناً قطعی جنتی ہیں. جن صحابہ کرام علیہ مردوان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جنت کی بشارت دی وہ قطعی جنتی، اس کے علاوہ تمام صحابہ جنتی ہیں. دیکھو جنتی لکھا ہے، لفظ قطعی پڑھا نہیں ہے. اچھا، اور باقی جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں حسن ظن، کیا اللہ کرے گا تو جنت میں ہوں گے، ہم یقینی طور پر ہم کیا خبر دے سکتے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے کرم سے جنت ملے گی، محبوب کے صدقے میں جنت عطا ہوگی، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی. ویسے رمضان شریف میں مرنے کی فضیلت ہے، اس طرح کے روایتیں ہیں کہ ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا.
رمضان.